السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انها حق فادرسوها وتعلموها. یہ مسئلے جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، ان کا مدارسہ کرو اور ان کا علم حاصل کرو، یعنی دو لفظوں میں اس حدیث کو سمجھو. آج خطبے کا موضوع ہے اس حدیث کو سمجھو. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے اور ہم نے اس حدیث سے کیا سمجھنا ہے. سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے دیر کر دی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ سورج نہ نکل جائے، یعنی فجر کی نماز نہ رہ جائے، بہت دیر کر دی. بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں آئے اور نماز کی اقامت کا حکم دیا اور ہمیں نماز پڑھائی. وہ تجوز فیہا، زیادہ لمبی نہیں کی، نماز مختصر، فجر کی نماز مختصر پڑھی اور نماز سے فارغ ہو گئے. ورنہ سنت طریقہ تو ہے کہ فجر کی نماز سب سے لمبی ہوتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیر ہو گئی، تو فجر کی نماز مختصر طریقے سے پڑھ لی. اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی جگہ پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے دیر کیوں ہو گئی. رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تو پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی. یہاں تک کہ میں نے بھاری پہن محسوس کیا، نیند کا غلبہ ہونے لگا. پھر میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورہ، سب سے بہترین صورت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورہ، سب سے اچھی، سب سے احسن صورت میں. فقال، اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. فقال، اللہ تعالی نے فرمایا، یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلى، اے محمد کیا تو جانتا ہے کہ الملأ الاعلى یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑا کرتے آپس میں، بحث مباحثے کرتے آپس میں؟ قلت لا ادری، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا. لا، فقلت لا ادری ربی، اے میرے رب میں نہیں جانتا. قال یا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ملأ اعلی یعنی فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں؟ قلت لا ادری ربی, اے میرے رب میں نہیں جانتا. ایک روایت میں مسلم احمد تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور یہی جواب تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری روایت میں دو مرتبہ ہے. فرشتے جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپس میں مناقشہ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں ان اعمال میں جو یہ اللہ کے بندے کرتے ہیں, یعنی ہم انسان کرتے ہیں دنیا میں, وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کر دیتے ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرشتوں میں اختلاف ہو گیا اور بحث مباحثہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. فرأيته وضع كفه بين كتفيه, پھر میں نے دیکھا کہ رب الجلال سبحانہ و تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا. کفہ ہاتھ, ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا. حتی وجدت برد اناملہ, یہاں تک کہ میں نے انگلوں کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں. وتجلى لي كل شيء وعرفته, پھر میرے لیے ہر چیز کھل کے آ گئی اور میں نے جان لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس حدیث سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں, اور یہ غلط استدلال ہے, غلط مفہوم ہے. اس وقت رحمك اللہ, اس وقت ہر چیز دکھا دی گئی جو اس وقت ہو رہی تھی. فرشتے کیوں جھگڑ رہے تھے, مناقشہ کیوں کر رہے تھے؟ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان ما یکون وما سوف یکون کا علم تھا, یعنی جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے اور جو تا قیامت ہوتا رہے گا, یہ علم غیب صرف اللہ تعالی کا حق ہے. اور اس کی دلیل میں اس حدیث کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا, اور کئی ایسے جنگیں ہوئیں. آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا مشرکین عرب کو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں بہت سارے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار کرتے رہے تھے, جب تک وحی نازل نہیں ہوتے جواب نہیں دیتے تھے. الغرض پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا, فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, وہی سوال. ملأ اعلی یعنی فرشتہ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں؟ قلت, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وہ سلام فرماتے ہیں, میں نے یہ کہا, الکفارات فی الکفارات والدرجات, فی الکفارات والدرجات, گناہوں کے کفارے کے متعلق جھگڑا کر رہے ہیں اور بلندی درجات کے تعلق سے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کا زیادہ کفارہ ہیں جن اعمال میں, اور وہ کون سے اعمال ہیں جو بنی آدم کرتے ہیں جن میں ان کی بلندی درجات ہوتے اللہ تعالیٰ کے، یہ جھگڑا ہے. سبحان اللہ. آسمان کے فرشتے ہمارے اعمال کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، ان کا آپس میں مناقشہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ ہم عمل تو کر لیتے ہیں، کیا ہم نے سوچا کبھی کہ ہمارے عمل کی قدر و قیمت کیا ہے؟ شاید ہمارے نزدیک عادت ہے، بس کر ہی لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارات اور درجات میں، دو چیزوں میں فرشتوں کا آپس میں یہ مناقشہ ہوتا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ فرشتے کچھ عمل بتاتے ہیں، کچھ فرشتے کوئی اور عمل بتاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کفارات اور درجات متعلق کیا فرماتے ہیں. قال وما الکفارات، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں یہ کفارات کیا ہے؟ قلت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نقل الاقدام الى الجمعات، اور ایک روایت میں الى الجمعات والجماعات، جمعہ کی نماز کی طرف اور باجماعت نماز کی طرف پیدل یا پاؤں پر چل کے جانا اور کثرت سے جانا. دوسرے نمبر پہ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور مساجد میں بیٹھے رہنا نماز سے فارغ ہونے کے بعد. سبحان اللہ، کفارات گناہوں کا کفارہ ہے. تیسرے نمبر پہ واسباغ الوضوء عند الكريهات، بہترین مسنون طریقے سے وضو کرنا، مکمل طریقے سے وضو کرنا ناگواری کے وقت، کراہت کے وقت. کفارات ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. یہ تین ہیں کفارات. نمبر ایک، مسجد کی طرف جمعے کی نماز کے لیے اور باجماعت نمازوں کے لیے پیدل چل کر جانا اور کثرت سے جانا. دوسرے نمبر پہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا کچھ دیر کے لیے. بعض علماء کہتے ہیں اگلی نماز کے انتظار کرتے ہوئے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں یہ اذکار پڑھنے کے لیے، اور بعض علماء کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. الغرض، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونے کے لیے فرض نماز کے بعد کچھ دیر انتظار کرنا اور بیٹھ جانا گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرا ہے اسباغ الوضوء عند الکریہات، کہ وضو کرنا ہے کراہت کے وقت، فجر کی نماز کا وقت ہے، اٹھنا ہے اور شدید سردیاں ہیں، گرم بستر کو چھوڑنا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، اپنی نیند اور آرام کو قربان کرتا ہے، گرم بستر کو قربان کرتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے. اسباغ الوضوء، مسنون طریقے سے مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے. کیا یہ بندہ اس جیسا ہے جو سوتا رہتا ہے، جس نماز کو ہوش ہی نہیں ہوتا؟ میرے بھائی آج تو گیزر بھی لگے ہوئے ہیں، شدید سردیوں میں ہمیں گرم پانی بھی میسر ہے, آسان ہے. سبحان اللہ, ایسا زمانہ بھی تھا جب گرم پانی میسر نہیں ہوتا تھا. شدید سردیوں میں جب گھروں میں ہیٹر بھی ہوا کرتے تھے, جب باتھ رومز بھی ہماری طرف ایسے بند نہیں ہوتے تھے, تو وضو کرنے کے لیے اس طرح باہر جانا پڑتا تھا خلا میں سردی, پھر وہاں پہ وضو بھی کرنا ہے کھلی ہوا میں, الگ سے سردی, پھر پانی کی ٹھنڈک, الگ سے سردی. کتنی چیلنجز ہیں, لیکن یہ مومن کا ایمان ہے, وضو کر لیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے. فرشتے جھگڑ رہے آسمان پر کہ کون سے اعمال ہیں اس بندے کے جس سے اس بندے جو اس بندے کے اس کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان تین چیزوں کے تعلق سے چند احادیث بیان کرتے ہیں اور اہمیت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی گھروں کی طرف, مساجد کی طرف پیدل چل کے جانا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کے گھر کے اندر پڑھنے سے 25 گنا زیادہ باعث ثواب ہے. جب یہ بندہ اپنے گھر سے وضو کر لیتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے, کوئی اور نیت, کوئی اور مقصد نہیں ہے, گھر سے نکلا ہے, وضو کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یعنی کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں پھر نماز بھی پڑھ لوں گا. سبحان اللہ, گھر سے نکلا ہے صرف اللہ تعالی کی اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ ایسا کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک قدم پر اس بندے کو بلندی درجہ ہے اور گناہ کا کفارہ ہے. اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اور تم میں سے ہر وہ شخص نماز میں ہی ہوتا ہے جب نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں. نماز میں نے 5 منٹ میں پڑھ لیا نا, یہ 10 منٹ میں پڑھ لی ہے, اب مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو مسجد میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغور و مصروف ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص نماز میں ہی مصروف ہے, یعنی اس کا اجر و ثواب نماز کا ہے. دوسری روایت, یہ متفق علیہ حدیث ہے, دوسری حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھتا ہے وہ صدقہ ہے. 10 قدم 10 صدقے ہیں, 100 قدم 100 صدقات ہیں. اللہ اکبر, کتنی پیاری خوشخبری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ کیسے, ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ صدقات کا تعلق پیسوں سے ہے؟ پیسوں کا صدقہ بہت سارے قسموں سے صرف ایک قسم ہے. مسجد کی طرف نماز با جماعت پڑھنے کے لیے قدم قدم پر اس نمازی کو, اس نماز کے نام اعمال میں صدقہ لکھ رہا ہے, صدقہ لکھا جا رہا ہے. دوسری بات کہ مسجد کے اندر بیٹھے رہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ, کہ تم لوگ نماز میں ہی رہتے ہو جب تک کہ دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہو. ایک نماز سے فارغ ہوئے پھر دوسری نماز کا انتظار. اور یہ وقت جو آپ دیکھیں مغرب عشاء کے بیچ کا وقت جو ہے مختصر سا وقت ہے. کوئی شخص اجر ثواب پانا چاہتا ہے نا, والا اس کے لیے آسان ہے. خاص طور آج کل کے دنوں میں مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں, مسجد میں بیٹھے رہیں, شام کی اذکار پڑھتے رہیں, قرآن کی مجید کی تلاوت کرتے رہیں, اور قرآن مجید سے کچھ صورتیں حفظ کرنا شروع کریں اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا ہے, عشاء تک بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نام اعمال میں مغرب کی نماز میں آپ داخل ہوئے ہیں, آپ نماز میں ہی ہیں جب تک عشاء کی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے. یہ ثواب الگ ہے, تلاوت قرآن کا ثواب الگ ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ثواب الگ ہے, شام کے اذکار پڑھنے کا ثواب الگ ہے, اور جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں, جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ثواب الگ سے ہے. اللہ اکبر. تیسری بات, اچھا دوسری بات معروف ہی ہے وضو کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے چہرے سے جھڑ جاتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بھی. چہرہ دھویا ہے, جو گناہ چہرے سے ہو, یعنی جو گناہ آگ سے ہوئے ہیں اور جو گناہ منہ سے ہم نے زبان سے کیے ہیں, آخر قطرے کے ساتھ بھی یہ گناہ دھل جاتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے جو کیے ہوئے گناہ آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی نکل جاتے ہیں. پاؤں سے گناہ کیے ہیں, وضو میں جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو آخری قطرے کے ساتھ بھی گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اسباغ الوضوء عند المكاره, وضو کی اہمیت, وضو کی فضیلت, اور خصوصی طور پر کراہت کے وقت. آئیے دیکھتے ہیں, یہ تو ہیں کفارات, درجات کیا ہیں. قال, پھر اللہ تعالی نے فرمایا, وما الدرجات, یہ درجات کیا ہیں. قلت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة والناس نیام. تین چیزیں ہیں, تین کفارات ہیں اور تین بلندی درجات ہیں. کون سے تین بلندی درجات کے لیے؟ نمبر ایک اطعام الطعام, کھانا کھلانا. نمبر دو ولین الکلام, نرمی سے بات کرنا, حسن اخلاق. اور تیسرا والصلاة والناس نیام, اور تہجد یا صلاة اللیل کی نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں, بلندی درجات ہیں. آئے دیکھتے ہیں یہ تین چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں. اطعام الطعام, مسکینوں کو کھانا کھلانا, بلندی درجات کے اعمالوں میں سے ایک عمل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, سورۃ الانسان میں, سورۃ الدہر. ابرار کون ہیں؟ ابرار کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں, جو بھلے اچھے لوگ ہیں. بہت سے اچھی صفات میں سے کیا صفت بھی ہے, کون سی صفت ہے؟ ویطعمون الطعام, کھانا کھلاتے ہیں. علی حبہ, جبکہ اس کھانے کو خود پسند کرتے ہیں, اپنا پسندیدہ کھانا جو وہ خود پسند کرتے, بچا ہوا نہیں. اگر بچا ہوا کھانا دینا بھی صدقہ ہی ہے, پھینکنے سے بہتر ہے کسی مسکین کے منہ میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, یہ فرمان اس کھانے کے متعلق ہے جس سے ہمارے دل جڑے ہوئے. میں کھانا چاہتا, مجھے پسند ہے, لیکن سامنے مسکین آ گیا, یتیم آ گیا, یا کوئی جنگی قیدی آ گیا, اسیر آ گیا, اس شخص کو اپنے نفس پہ ترجیح دے دیتے ہیں, اثار کر لیتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, حالت کیا ہے, عَلَى حُبِّهِ, خود اسے بہت پسند کرتے ہیں. لیکن قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, کسے دیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, مِسْكِينًا, مِسْكِين ہے, وَيَتِيمًا, یتیم ہے, وَأَسِيرًا, جنگی قیدی. لوگ کہتے ہیں, اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں, بڑی اس میں بہت بڑا استدلال ہے کہ حقوق انسان کے لیے بہت سارے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں اور بہت سارے دانشور لوگوں نے ایڑے چوٹے کا زور لگا کے چند قوانین بیان کیے ہیں اور یہ کہا کہ دین اسلام جو ہے اس میں تعلیمات تو ہیں لیکن ناقص ہیں, تفصیل نہیں ہے. حقوق انسان کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ابھی ہونی چاہیے جو جن کی کمی ہوتی ہے. حقوق انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس آیت کریمہ کا یہ حصہ کافی ہے. کافروں کے حقوق, مسکین معروف ہے, یتیم بھی معروف ہے, بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے, ابھی تک بالغ نہ ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں, جب بالغ ہو جاتا تو یتیم نہیں ہوتا. اور بعض لوگ مانگنے والے, ایک شخص آیا سفید داڑھی تھی, کہتے یار میں یتیم ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دو. تم کہاں سے یتیم آ گئے ہو بھائی؟ یتیم تو وہ ہوتا ہے, یتیم کی تعریف کیا ہے شر اصطلاحاً, کہ وہ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ چلا جائے, اس کا باپ مر جائے, ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, جب بالغ ہو جاتا ہے اب وہ یتیم نہیں کہلاتا. اچھا, تیسرا کون ہے؟ اسیر. اسیر کون ہوتا ہے؟ جنگی قیدی. کون ہوتا ہے؟ کافر. سبحان اللہ, اللہ تعالی جل شانہ ابرار نیکوکار اچھے لوگوں کی بھلوں کو صفت باصفات بیان فرما رہے ہیں. ان اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں وہ کھانا جسے وہ خود پسند کرتے ہیں, مسکین کو کھلاتے ہیں مسلمان, یتیم مسلمان, کافر جنگ قید کو بھی کھلاتے ہیں. اب انسانوں کے حقوق کی کوئی بات کر سکتے اس کے بعد؟ سبحان اللہ, اس عمل کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ فرشتے ملائکہ میں جھگڑتے ہیں. اطعام الطعام, اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے گھر ہیں جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر جو ہے وہ سب آسانی سے نظر آتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے, تیار فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمن اطعم الطعام, ان کے جس نے کھانا کھلایا ہے, واطاب الکلام, اور اچھی بات کی ہے, وصلى باللیل والناس نیام, اور رات کو نماز پڑھی جبکہ لوگ سو رہے ہیں. اس حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے. سبحان اللہ, بعض سلف نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما افطار نہیں کرتے الا یہ کہ مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ, اطعام الطعام. سبحان اللہ, دوسری بات ہے لین الکلام, نرمی سے بات کرنا, اور ایک روایت میں آیا ہے افشاء السلام, کہ سلام کو عام کر دینا. دو مختلف روایات ہیں, دونوں صحیح ہیں. نرمی سے بات کرنا کے تعلق سے کئی احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اور دوسری روایت میں جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے آدھے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو, اور اگر تمہیں وہ بھی نہیں ملتا تو اچھی بات سے جہنم سے بچو. فالکلمۃ الطیبۃ, اور نرمی مطلب شرعی ہے, انسان بات کرے ادب سے کرے, بڑوں سے احترام ہے احترام سے بات کرے, چھوٹوں سے بات کرے تو شفقت سے بات کرے, نرمی سے پیش آئے. اور اس نرمی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو تب بھی نرمی کرنی ہے. عام حالات میں, نارمل حالات میں جیسے کہا جاتا ہے, نرمی سے پیش آنا چاہیے. اگر چھوٹا بچہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو تو نرمی سے سمجھاؤ, ابتدا نرمی سے ہوتی ہے. سختی کی اپنی جگہ موجود ہے, سختی بھی کی جاتی ہے لیکن ابتدا سختی نہیں ہوتی. بعض لوگ سختی کرتے رہتے اور اپنے پیاروں سے بیگانوں سے زیادہ کرتے ہیں, اور یہ کہ جب تک سختی نہیں کریں گے تو یہ سیدھے نہیں ہوتے. ہاں اگر آپ نے نرمی سے بات کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے, ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ نہیں سنتے تو تب تو سختی کی جا سکتی ہے, لیکن ابتدائی سختی سے کرنی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں مشرکین کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. یہودی پڑوسی ہے, سخت دشمن ہے, سخت مخالفت کرنے والا ہے, بیٹا بیمار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہ بیٹا نظر نہیں آ رہا, پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے, شدید بیمار ہے, عیادت کے لیے جاتے ہیں اور دعوت اسلام دیتے ہیں, کلمہ پڑھ لو. وہ بچہ دیکھتے اپنے باپ کی طرف, اجازت ہے کہ نہیں ہے. باپ کہتے ہیں اطع ابو القاسم, مان لو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میں تو خیر سے محروم ہوں, تمہیں اس خیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے, آخری وقت ہے تمہارا. وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. لین الکلام نرمی ہے. یہودی بھی عاجز ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات, تہجد کی نماز, صلاۃ اللیل پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورۃ الذاریات نمبر 18 میں جب اللہ تعالیٰ محسنین کا وصف بیان فرمایا ہے تو ان میں سے یہ خوبصورت خصلت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو بہت کم لیٹتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے رہتے تھے. اور سحر کے وقت, یعنی فجر سے پہلے کا وقت, رات کے آخری وقت, سحر کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ یستغفرون, کثرت سے دعائے استغفار پڑھتے رہتے. بعض سلف تہجد کی نماز پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے, جب سحر کا وقت قریب آتا تو اپنے گھر والوں سے کہتے مجھے بتا دیں, یا کسی خادم سے کہتے مجھے بتا دیں جب سحر کا وقت قریب ہو. جب سحر کا وقت قریب ہو جاتا تھا یا شروع ہو جاتا تھا تو نماز روک دیتے تھے اور استغفار شروع کر دیتے تھے. اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے, بہترین وقت ہے استغفار کا. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے تک کا جو وقت ہے یہ بہترین وقت ہے استغفار کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے, صلاۃ القیام. سیدنا ابو الدرداء عنہ فرمایا کرتے تھے رات کی تاریکی میں دو رکعت پڑھ لو اپنی قبر کی تاریکی کے لیے, دو رکعت کم سے کم. قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ سبحان اللہ. اگر قبر کی تاریکی سے بچنا ہے, ظلمتوں سے بچنا ہے, رات کی تاریکی میں, رات کی ظلمتوں میں بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر, سر جھکا کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, دونوں پاؤں جوڑ کر, دو رکعت کم سے کم پڑھ لو. سبحان اللہ. بعض سلف سے یہ ثابت ہے, گرمیاں تھیں, گھر بھی چھوٹے تھے تو اوپر چھتوں پہ نماز پڑھا کرتے تھے, تو ایک بچہ, سب اکثر چھت پہ سوتے تھے, تو ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے بابا یہاں پر ایک کھمبا تھا لگتے گر گئے, پڑوسی کا کھمبا لگتے گر گیا ہے, نظر نہیں آ رہا. باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کھمبا نہیں تھا, یہ ہمارا پڑوسی فلان بن فلان ہے, آج صبح اس کے ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے, مر گیا ہے. سبحان اللہ. رات کیسے گزرتی تھی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان یہ کھمبا کھڑا ہے نماز کے لیے. آج ہماری کیا حالت ہے؟ ان کو بلند درجات ضرورت تھی, ہمیں نہیں ہے. وہ گنہگار زیادہ تھے, کفارات کی ان کو زیادہ ضرورت تھی, ہم نہیں ہیں. تین گناہوں کے کفارات ہیں اور تین بلند درجات ہیں. مجھے بتائے کون سے مشکل عمل ہے, اللہ کے لیے بتائے. ایک مرتبہ کسی بڑے سٹور میں اعلان ہوا میگا ڈسکاؤنٹ تھا, پتا نہیں کیا تھا, لوگوں کی لائنیں تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اندر مر گئے. یاد ہے آپ لوگ کچھ چند سال پہلے, میں نام نہیں لیتا اس جگہ کا, حیران کن بات ہے واللہ. دنیا کی چند چیزوں کے لیے کتنے عرصہ رہیں گے؟ لوگوں نے وقت نکالا, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ دھوپ دیکھی, نہ چھاؤں دیکھی, لائنیں لگی ہیں اندر کا یہ عالم ہے. اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ لوگوں نے دوسروں کو قتل کر دیا, مر گئے. فٹ بال کے میچ کے لیے ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ میچ ہوتا ہے عشاء کے بعد شروع, عشاء کی نماز کے بعد. میں سعودی عرب کی بات, اس پاک ملک کی بات کرو, تاکہ نماز سارے پڑھ لیں, عشاء کے بعد میچ شروع ہوتے ہیں. پتہ ہے بچے کتنے بجے جاتے ہیں سٹیڈیم میں تاکہ جگہ, جب بڑے میچ ہوتے ہیں, واللہ میں نے دیکھا ہے, ظہر کی نماز, ظہر کی نماز جب سکول سے فارغ ہوتے ہیں نماز پڑھ کے سیدھا سٹیڈیم چلے جاتے ہیں. ظہر کی نماز, شدید گرمی, کوئی چھت بھی نہیں ہے, باہر کی لائنیں الگ, آگے جگہ لینے کے لیے دھوپ گرمی میں بیٹھے ہیں. ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز گئی, عشاء کی نماز گئی, صرف ایک میچ کے لیے جو ڈیڑھ گھنٹے کا ہے بس. میں کرکٹ کی میچ کی بات نہیں کرتا جو سارا دن لگ جاتا ہے, میں صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں. کرکٹ میں تو پھر بعض سفید داڑھی والے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. یوں لگتا ہے کہ ہمارے کوئی گناہ نہیں اور ہم جنت حاصل کر چکے ہیں, بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کر چکے ہیں. ہماری حالت تو یہ دیکھ لیں, فجر کی نماز اسی مسجد میں دیکھ لیں, کتنی نمازی ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز آپ نے دیکھا کہ باہر دھوپ میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ باقی لوگ کہاں آسمان سے گرے ہیں جمعے کے وقت یا زمین سے نکلے کہاں سے آئے؟ یہ گھروں میں سو رہے تھے اپنے گھروں میں. سبحان اللہ. حدیث کی طرف واپس آتے ہیں, سمجھے اس حدیث کو. فقال, پھر اللہ تعالی نے فرمایا, سل, اے محمد پوچھو, سوال کرو, کیا سوال کرتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. قلت, میں نے کہا, اب یہ چند دعائیں ہیں, بڑی پیاری دعائیں ہیں, ہم پڑھتے بھی جاتے ہیں اور آمین بھی کہتے جاتے ہیں. قلت, اللہم انی اسألک فعل الخیرات. آمین رب العالمین. یا اللہ تعالی, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں خیر اعمال کرتا رہوں, فعل الخیرات. اللہ تعالی کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں. یہ نہ سمجھے کہ میں پانچ وقت کا نماز میرا کمال ہے, نہیں واللہ. ہاں, کوشش کی ہے آپ نے, توفیق اس نے دی ہے. نماز فرض کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا ہے. فرض نہ ہوتی ہم پڑھتے؟ نماز فرض نہ ہوتی باجماعت بدعت ہوتی کہ نہ؟ فرض اسی نے کی ہے, باجماعت اس نے نماز فرض کی ہے, صحت اس نے دی ہے, عافیت اس نے دی ہے, عقل اس نے دی ہے, سمجھ اس نے دی ہے, توفیق اس نے دی ہے, پاؤں اس نے دیے ہے اور آسانی اس نے کی ہے. ہمارا کیا کمال ہے؟ ارادہ کیا ہے, کوشش کی ہے, چند قدم بڑھائے ہیں اور با جماعت نماز پڑھ لی ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے بھلے کام کرنے والے, یہ اچھی طرح سمجھ لیں, اچھا کام کرنے کے بعد کبھی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میرا کمال ہے, محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, تمہارے درج بلند کرنا چاہتا ہے, اس لیے تمہیں اس خیر عمل کی توفیق دی ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارے لیے تعلیم ہے کہ یہ دعا ہم بھی مانگا کریں. دوسری دعا, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات, اور منکرات کو ترک کرو. اگر کوئی شخص نافرمانی سے بچا ہوا ہے تو اسی کریم کے کرم سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حرام مال سے بچیں, سچی نیت سے, اخلاص سے, اب طرف سے دعا بھی کی ہے, توفیق اللہ تعالی نے دی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن سود نہیں کھاتے, حرام نہیں کھاتے, روزہ رکھ لیتے ہیں, بھوک برداشت کر سکتے ہیں, لیکن حرام نہ خود کھاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, محرمات سے دور ہیں. وترک المنکرات, اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم منکرات سے اجتناب کریں اور بچتے رہیں. آمین رب العالمین. تیسرے نمبر یہی دعا, وحب المساکین, اور مسکینوں سے محبت کرو. اللہ اکبر, کہ یہ بھی مطلب شرعی ہے کہ یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ ہم مسکینوں سے محبت کریں؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. مسکین معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ سفارش ہے, اور یہ تین چیزیں دنیا کی پاور سمجھی جاتی ہیں. اللہ کے بندے ہیں, اپنا وقت عبادت میں گزارتے ہیں, طلب علم میں گزارتے ہیں, حلال روزی میں وقت گزارتے ہیں. سبحان اللہ, مسکین ہیں لوگ, لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, کوئی عزت نہیں. اکثر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, یا نفرت نہیں کرتے تو ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنا. چوتھی دعا وان تغفر لی وترحمنی، وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. آمین رب العالمین. اللہ اکبر. پانچویں دعا واذا اردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، اے اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم میں تو فتنے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے بچا کر وفات دے دے. اگر کوئی فتنہ ہونا ہے، فساد برپا ہونا ہے، خون ریزی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا بد امنی عام ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم میں تو فتنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس فتنے سے نجات عطا فرما کر وفات دے دے. توفنی غیر مفتون. واسألک حبک وحب من يحبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، کہ تجھ سے محبت کرتا رہوں. حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر یہ انسان عام انسان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کا خاص اور پیارا بندہ بن جاتا ہے. وحب من يحبك، اور اس سے محبت کرنا جو تجھ سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا نا خاص بندہ بن جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے، واللہ دنیا آخرت اسے کامیاب ہو جاتی ہے، اس دنیا میں عام انسان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب بندہ ہو جاتا ہے. ایمان اور علم کے نور سے اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم آگے کیا فرماتے دعا میں، وحب من يحبک، اللہ تعالیٰ اس سے بھی میں محبت کروں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. وحب عمل يقربني الى حبك، اور ایسے عمل سے محبت میرے دل میں ڈال دیں جو عمل تیری محبت سے مجھے قریب کر دے، جو تو پسند کرتا ہے، جس عمل سے تیری محبت میرے دل میں مضبوط کر دے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انها حق فادرسوها وتعلموها، یہ ساری باتیں حق ہیں، ان کا مدارسہ کرو آپس میں، سمجھو اور ان کا علم حاصل کرو. یہ پیاری حدیث ہے جس کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کا، جو سب سے شروع میں بات تھی اس کو میں نے سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ عقیدے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک اہم بات ہے، اور اس میں کئی لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. نفی کی ہے اور اثبات بھی کیا ہے، نفی مثلیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ مثل نہیں ہو سکتا، اور جو ثابت کیا ہے سمیع اور بصیر، دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، سمیع نام ہے بصیر بھی نام ہے، اور دو پیاری صفات ہیں، سمع کی صفت کے اللہ تعالیٰ سنتا ہے خوب سنتا ہے، اور دوسری صفت ہے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں ثابت ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے اس نام پر اور اس صفت پر ان چار شرطوں کے ساتھ. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تشبیہ اور مثلیت بیان کرنے کے. یس، اب اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورہ، بہترین صورت میں. لسن جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی صورت میں، اپنی صورت میں پیدا کیا آدم علیہ السلام کو. اور تیسری حدیث میں علی صورۃ الرحمن، رحمان کی صورت میں. تو رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اس پہلے حدیث میں علی صورت ہی، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ضمیر ہے صورت ہی، یہ واپس آدم علیہ السلام کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا نہیں ہے، کہ آدم کو پیدا کیا ہے آدم کی صورت پر، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے پیدا کیا ہے. لیکن دوسری حدیث میں سورۃ الرحمن کی حدیث میں واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر. اب اسے کیا مطلب ہے؟ تشبیہ ہے، جیسے کہ انسان ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہے؟ ہرگز نہیں. تو تشبیہ سے پہلے منع کر دیا ہے. مثلیت حرام ہے، بدعقیدگی ہے، بلکہ کفر ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جیسا کہ انسان ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. تشبیہ تمثیل کفری عقیدہ ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیار، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورہ، بہترین صورت میں. سن جماعت اور سلف صالحین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، کیسی ہے اللہ اعلم. تو پھر آدم علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ جیسی کیسی ہے؟ دوسری حدیث میں اس علماء یہ فرماتے ہیں انسان کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی دو آنکھیں ہیں. انسان کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. تشبیہ لازم آتی ہے کہ دو ہاتھ جیسے کہ انسان کے دو ہاتھ ہیں، یہ پانچ انگلیوں والے اس طریقے سے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، یہ خبر تو دی ہے کہ دو ہاتھ ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. مخلوقات میں دیکھ لیں، ہاتھی کا ہاتھ ہے، شیر کا بھی ہاتھ ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے. سب مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ سب ایک جیسے ہیں. جب مخلوقات میں فرق موجود ہے تو خالق مخلوق کے بیچ میں فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی صفت ثابت کرتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے؟ یہ بدعت کا عقیدہ ہے، یہ بدعت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے. اور جس نے بھی اس صفت کا انکار کیا ہے تو اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا قول جو ہے غلط ہے. رسول الجماعت کے علماء اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی ثابت کرتے ہیں، صفت الصورہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، کیسی اللہ اعلم، ہم یہ نہیں جانتے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کے دیکھا ہے، لیکن خواب میں دیکھا ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ترانی، اے موسیٰ مجھے تو کبھی دیکھے گا نہیں، یعنی اس دنیا میں. اور یہ بھی عقیدہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ مومن جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مومنوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.